آف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد ما هو أهله. اے اللہ عز و جل، ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ عز و جل، کرونا وبا کا دنیا سے خاتمہ فرما. اے اللہ عز و جل، جو اس مرض میں مبتلا ہیں وہ شفا یاب ہوں. اے اللہ عز و جل، ہمیں آفت و بلیہ سے محفوظ فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم.
آتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے، پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پا
والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, چاہے مادری زبان میں کہہ لیں اردو میں کہہ دیں. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہاتھ آئے گا. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا پانی پینا نیاز کھانا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. پہلے سے اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی کھانا پینا سامنے آ گیا تو اب کھا پی نہیں سکتے. ہاں ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر رہے ہیں اور کچھ ذکر و درود کر لیں چاہے تو ہم بارہ بار درود شریف پڑھ لیں اب کھانے پینے سونے میں حرج نہیں. صرف کھانے پینے کے لیے یا سونے کے لیے اعتکاف کی نیت کرنے کی اجازت نہیں. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کی دھوم ہے. آج 9 ربیع الاول شریف 1442 سے ہجری عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کے ہر سوال کا جواب وہ بھی جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری استعفی فرمائے. مجھے آئے وہاں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے ایک کہ بات سامنے آئی ہے کہ جب دلہن آتی ہے اور جیسے ہی مطلب وہ گھر کی دہلیز پہ چوکٹ پہ پہنچتی ہے تو اس پہ جو نا کچھ ایسی یعنی کہ رسم کی جاتی ہے جس پہ چاول وغیرہ پھینکے جاتے ہیں یا آئل وغیرہ تیل وغیرہ ڈالا جاتا ہے قدموں میں, تو یہ بات کس حد تک درست ہے؟ برائے مہربانی اگر ہو تو اس کے بارے میں کچھ ہمیں ارشاد فرما دے. جزاکم اللہ خیرا.
اللہ اللہ یہ تو میں نے پہلی بار سنا چاول پھینکے جاتے ہیں. وہ ضائع اگر ہو جاتے ہیں چاول پھر تو ذرا گناہ ہے, اسی طرح تیل بھی اگر ضائع ہوتا ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. البتہ فتاوی رضویہ شریف میں سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ جب دلہن رخصت وغیرہ آئے تو اس کے پاؤں دھو کر وہ پانی گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیا جائے, اس سے انشاءاللہ برکت ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
زوقن نطاری یو کے شاہی بٹن سے عرض کر رہا ہوں, عبادت کا شوق کیسے پیدا کیا جائے؟
عبادت کا شوق, عبادت کا شوق اس طرح پیدا کیا جائے کہ عبادت کے فضائل پڑھے. جو عمل کر رہا ہے اس کے فضائل پڑھیں گے نا تو اس کی رغبت بڑھے گی کہ یہ میں کر لوں, اس میں ہمیں اٹریکشن محسوس ہوگا یہ کر لوں. اور نہ کرنے کے نقصانات تو واضح ہیں کہ اگر وہ عبادت فرض ہے اور ہم نہیں کر رہے نعوذ باللہ, نماز جیسے نہ پڑھے تو سخت عذاب جہنم کا کہ جو ایک نماز جان بوجھ کر قضا کر دے ترک کر دے نہ پڑھے تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا. جب ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے کا یہ عذاب ہے تو پھر ایک سے زیادہ. قضا کرنے پر بھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ایک نماز قضا کر دے وہ ہزاروں سال جہنم میں جلنے کا حقدار ہے. تو یوں فرض عبادتیں ہیں تو ان کی یعنی کہ فضائل کے ساتھ ساتھ ان کے ترک پر جو وعیدات ہیں عذابات ہیں وہ بھی پڑھنے سے ذہن بنتا ہے کہ نہیں یہ چھوڑنا نہیں ہے. اسی طرح دیگر فرض عبادتیں جیسے رمضان شریف کا روزہ ہے تو زکوٰۃ جس پر فرض ہے وہ زکوٰۃ بھی ادا کریں. تعداد ہے جو زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتی, اندازہ ہے نہیں پرفیکٹ مطلب نہیں ایکوریٹ جو ہوتا حساب وہ عام طور پر نہیں ہوتا زکوٰۃ کا. تو زکوٰۃ نہ دینے پر بھی یہ مال جو ہے نا گنجے سانپ کی طرح بن جائے گا, قیامت میں وہ ہار کی طرح پہنا دیا جائے گا, ہار بن جائے گا گلے کا اور وہ باچھے پکڑ کے باچ بولتے اس کو باچھے پکڑ پکڑ کے کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال, میں ہوں تیرا خزانہ. اور جتنا مال خزانہ اس نے روکا ہوا ہے اور اس کا زکوٰۃ نہیں دی تو یہ سارا جو ہے نا یہ اس کے سونے چاندی جو بھی اس کے پتھر بنیں گے, پتھر جیسے ٹین کی چادریں آپ نے دیکھی ہوں گی تو پتھر اس کے بنیں گے چادریں بنیں گی اور یہ پتھر اس سے داغ آ جائے گا. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی روپیہ دوسرے روپیے پر نہ رکھا جائے گا, نہ کوئی اشرفی دوسری اشرفی پر, بلکہ زکات نہ دینے والے کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ لاکھوں کروڑوں جمع کیے ہوں تو ہر روپیہ جدا داغ دے گا, انہیں آگ میں تپایا جائے گا ان روپیوں کو اور وہ بدن پر داغ دیں گے. ایک روپے پر دوسرا روپیہ نہیں رکھا جائے گا آگ سے دیکھتے ہوئے. جو زکات نہیں دیتے ان کے عذاب کی یہ ایک صورت حدیث پاک میں بیان ہوئی ہے. بہرحال یہ کہ زکات فرض ہونے کے باوجود نہ دینا بھی بڑا خطرناک ہے. اسی طرح مطلب اور گناہوں کے عذابات پر بھی آدمی غور کرے, اور عبادت تو فضائل عبادت تو ذرا جنت میں لے جائے گی, نماز جنت کی کنجی ہے, دیگر عبادات میں بھی اللہ کریم خوش ہو کر جنت کی اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہونی چاہیے, جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنے دنیا اور آخرت کے فائدے بھی زیادہ ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو دہیز کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ دہیز دینا سنت ہے, تو ایک عالم صاحب کو بیان سنا تھا تو اس میں بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ سنت نہیں ہے, یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک ہی کے پاس رہتے تھے, تو چونکہ انہوں نے وہ گھر بسانے کے لیے سامان دیا تھا دہیز نہیں دیا تھا, تو آیا کہ یہ کیا ہے اس کو تھوڑی وضاحت کر دی جائے.
اللہ کے نیک بندے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تو مرد ہیں, جہیز مرد کو تو ویسے ہی نہیں دیا جاتا, باپ اپنی بیٹی کو جہیز دیتا ہے. آپ کو غلط فہم ہوئی ہوگی, ان عالم صاحب نے کوئی صحیح بات کی ہوگی, شاید غلط فہمی ہوئی ہوگی آپ کو. دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 679 صفحات پر مشتمل کتاب جنتی زیور صفحہ نمبر 153 پر شیخ العزیز حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں, ماں باپ کچھ کپڑے کچھ زیورات کچھ سامان برتن پلنگ بستر میز کرسی تخت جائے نماز قرآن مجید دینی کتابیں وغیرہ لڑکی کو دے کر سسرال بیچتے ہیں, یہ لڑکی کا جہیز کہلاتا ہے. بلا شبہ یہ جائز بلکہ سنت ہے. جہیز بیٹی کو دیا جاتا ہے تو وہ جہیز کہ جو ماں باپ بخوشی دیں, والد بخوشی دے اور اس کو بوجھ نہ پڑے, تو ایسا جہیز دینا یہ سنت کے زمرے میں آئے گا. یہ سنت ہے ایسا جہیز دینا اپنی بیٹی کو باپ باپ دیتا ہے. تو اچھا اب جو جہیز بوجھ بنتا ہے, طرح طرح کی فرمائشیں, واشنگ مشین دو, کار دو, اے سی دو, فلاں دو, ٹی وی سیٹ دو, اتنا سونا دو, یہ لڑکے والے مطالبے کرتے ہیں. تو یہ لڑکے والوں کا مطالبہ کرنا اول تو یہ درست نہیں ہے. اور اگر اس کے باپ کو خطرہ لگتا ہے کہ اس کو نہیں دیں گے تو میری بیٹی کا گھر ٹوٹ جائے گا اور یہ یا اس کو ستائیں گے, تانے دیں گے, تو اب اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے, اس شر سے بچنے کے لیے اگر وہ چیزیں دیتا ہے باپ, تو اب یہ اس لینے والے کے حق میں رشوت ہے. باپ کو گناہ نہیں ہوگا کہ وہ بےچارا اپنی بچی کا گھر بچانے کے لیے دے رہا ہے یا اس کو تانوں سے اور جھگڑوں سے بچانے کے لیے دے رہا ہے, شر سے بچنے کے لیے, ان کی برائی سے بچنے کے لیے. تو لینے والے کے حق میں یہ حرام ہے, قطعی حرام ہے رشوت, اور اس کو واپس دینا فرض ہے. یہ آج کل ہو رہا ہے اس معاشرے میں, طرح طرح کی ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے, یہ بھی ہوگا, وہ بھی لیں گے, یہ بھی لیں گے, ماں کے لیے وہ لباس تو بہن کے لیے یہ دوپٹہ, تو اس کے لیے اتنی نقدی, تو اس کے لیے سونے کی چوڑیاں. گھر میں یہ افراد ہوتے ہیں نا, ان کے لیے بالکل یہ لسٹیں آتی ہوں گی, اوکے یہ چاہیے ہم کو, رشتہ کرنا تو کرو, ہمارا لڑکا کوئی روڈ پہ نہیں پڑا, لڑکا بک رہا ہے ہمارے یہاں, اس کا بھاؤ ہوتا ہے. اور لڑکی کا باپ جو بےچارا یا لڑکی کی ماں, یہ رنجیدہ ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں, کیسے کریں. شاید اسی وجہ سے اب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کو خوشی نہیں ہوتی, کیا ان کو پہلے سے فکر لگ جاتی کہ یہ اس کا ہوگا کیا, لاکھوں کروڑوں روپے لائیں گے کہاں سے اس کو گھر پہنچانے کے لیے. ایک تو اس کو پالو, اس پر کیا اچھی خاصی محنت کرو, اور لڑکی ویسے ہی بیٹی کو پرائی امانت ہوتی ہے, یہ ایک محاورہ ہے, ابھی ساتھ میں اتنا خرچہ بھی کرو, پھر روز روز کے تانے سنو. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, جہیز آسان ہونا چاہیے, ماں باپ جو بھی خوشی سے دیں وہ اوکے, بلکہ ایسے بھی ہیں گھرانے جو بول دیتے ہیں کہ ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے, نہیں نہیں ہم کو کچھ نہیں چاہیے, آپ تکلیف نہیں کرنا, اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے, ایسے لوگ بھی ہیں, لیکن ایسوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر, باقی حریصوں کی تعداد زیادہ ہے, لالچیوں کی تعداد زیادہ ہے, جو رشوت حرام اس میں سمجھتے نہیں ہے, کوئی زبان نہیں سمجھتے, بس وہ لڑکی والوں کو پیس دیتے. پھر آم کا سیزن آیا تو آم کی پیٹیاں پہنچاؤ, ہلکے آم دے دیو, سڑے ہوئے آم دے دیے, قربانی بےچارے کریں تو ران چاہیے, تو دستی چاہیے, تو بھیجا چاہیے, تو سب ان کو چاہیے, یہ قربانی یا گوشت بھی بطور رشوت لے رہے ہوتے ہیں. میں صحیح بولتا ہوں, آپ سمجھنے کی کوشش کریں, اگر وہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے دستی اور ران دے رہے نا, کہ نہیں دیں گے تو بیٹی کو جینے نہیں دیں گے, ستائیں گے, یہ بیٹی کو ظلم سے آپ کے بچانے کے لیے یہ آپ کو دے رہے ہیں, کیونکہ آپ کا مزاج ان کو پتا اور آپ کی ڈیمانڈ آپ کے مطالبے پہنچتے رہتے ہیں ان کو, یہ بھی یہ بوٹی نہیں ہے, یہ انگارے جو قربانی کی بوٹیاں, ان کے لیے قربانی کی بوٹیاں, آپ کے لیے انگارا ہے, کیونکہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے انہوں نے آپ کو دیا ہے. ہنستے ہوئے دینے آئیں گے, تو ہنسیں گے نہیں تو بولیں گے پھنسیں گے, یہ منہ چڑھا کے دیں گے, اور اچھے میں اچھا دیں گے تو بھی آپ کو ہڈیاں نظر آئیں گی, ہڈیاں ڈال دی, چربی چڑھا دی, اتنی چربی ڈال دی, بوٹی تو بہت تھوڑی تھی, یوں کریں گے. تو یہ آپ کو ہو کیا گیا, اللہ سے ڈرے, ایسے مطالبات نہ کریں. بےچارے مدینے جائیں گے, حج جائیں گے تو آپ کو اتنا ہدیہ چاہیے, اتنے تحفے چاہیے, قیمتی مسلح چاہیے, یہ چاہیے ہدیہ دیا, یہ دیوا تک سسرال میں لڑکے کی ماں کو یہ اس طرح کا سادہ سا مسلح دیا جاتا ہے, یہ تو یوں ہونا چاہیے, یہ کھجور اتنی سے پکڑا دی, تو واسطہ تبرک تو ہوتا ہی تھوڑا ہے. تبرک کے ایک معنی ہے کہ تھوڑی سی چیز. ہاں لغت پہ دیکھیں آپ, لیکن خیر تبرک کے با برکت وہ ایک قطرہ بھی کافی ہے. آب زمزم شریف کا ایک قطرہ جو ہے سات سمندر پر غالب آ جائے. ہے کیا آب زمزم؟ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبی جنہ والے صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کا دھوت ٹھوکر, ایک روایت کے مطابق کہ ٹھوکر سے یہ چشمہ نکلا ہے. بہت مقدس پانی ہے آب زمزم, ایک قطرہ بہت ہے. آپ کو بڑے بڑے گیلن چاہیے, اب لمیٹڈ ہوتا ہے, بےچارے کتنا اٹھائیں گے. ہوائی جہاز والے اجازت دیتے تو آپ کے لیے یہ ٹینک اٹھا کے لے آتے, کیا کریں. یہ ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو ہمارے یہاں یہ ہے ماحول, تو جو سن رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ ایسا مزاج ہے تو سچی توبہ کریں, اور جتنا بطور رشوت لیا اس طرح واپس بھی دینا پڑے گا. خالی توبہ کافی نہیں ہے, یہ صحیح مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ واپس دینا پڑے گا. یہ الگ بات ہے کہ آپ ان سے رجوع کریں اور یہ بولیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں, ہمیں نہیں چاہیے واپس, تو وہ ایک الگ صورت ہے کہ وہ معاف کرتے. تو پھر ان کو بولیں کہ آپ معاف کر دو, نہیں لینا چاہتے تو اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پر ایک ڈیمانڈ جو ہوتی ہے وہ تو اپنی ذات کے لیے بعض جگہوں پر ہوتی ہے کہ ہمیں یہ چیز دی جائے, موٹر سائیکل دی جائے, کار دی جائے, فلان چیز دی جائے, اتنی نقدی دی جائے. یہ تو جیسا آپ نے فرمایا رشوت ہے. اور بعض اوقات اصل میں ایک گھر کے لیے نہیں ہوتی, ہوتی لڑکی ہی کی مل کے, لیکن وہ چیزیں اگر نہ دی جائے تو بھی تانے دیے جاتے ہیں. یعنی کم چیزیں اس کے پاس آئی ہیں تو اول تو وہ ہے لڑکی کی مل, تو وہ اسی کی ہو گئی, لیکن پھر اس کے بعد تانے دینا یہ اخلاق کی کون سی کیٹیگری کے اندر آئے گا, یہ بھی ارشاد فرمائے. دوسرا یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چیزیں ہوتی لڑکی ہی کی ملک ہیں, کہلاتی بھی اسی کی ملک ہیں, لیکن اس کا رف یوز جو ہے نا وہ اس طرح ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ایک تو جلدی ضائع ہوتی ہیں, دوسرا بعض اوقات جو لڑکی آئی ہوتی ہے لے کر اس کا اپنا دل نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں وہاں پر استعمال ہوں. یعنی بعض گھروں کے اندر تو رکھی جاتی ہیں سنبھال کے, بعض میں وہ استعمال ہو جاتی ہیں. تو یوں بے دریک استعمال کرنا جس میں اس کی رضا نہ ہو, اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں.
شاید وہ ضرورتاً بک بھی جاتے ہوں گے, جو اس طرح کی چیزیں خاص زیورات یا بک جاتے ہوں گے, ابھی ضرورت ہوتا ہے کاروبار میں, تنگی آ گئی ہے, دھندے میں لگانا ہے, بعد میں دے دیں گے وغیرہ کر کے لے لیتے ہوں گے. وہ بےچارے شر سے بچنے کے لیے, گھر بچانے کے لیے ہو سکتا ہے دیتی ہو. تو یہ بھی دیکھ, کسی کی رضا کے بغیر کوئی چیز اس طرح لے لینا یہ بھی گناہ کا کام ہے. اس کی ناحق مال لینا قرآن کریم میں اس کی مذمت بھی ہے, اور پھر اس کا رف یوز کرنا یا بغیر اجازت کے, صحیح بات ہے کہ یوز بھی نہیں کر سکتے. اگر یہ صراحتن منع کرتی ہے یا ایسی کوئی ہے مطلب صورت کے, وہ پتہ ہے کہ یہ نہیں پسند کرتی دلہن کے اس کو دولہا استعمال کرے یا دولہا کی ماں یا بہن استعمال کرے, تو پھر استعمال نہیں کر سکتے. وہ ملک اس کی ہے نا, عام طور پہ منع نہیں کرتی. پلنگ اس کے ابو نے دی ہے, تو پلنگ پر اگر آپ کی ماں بھی بیٹھ جاتی ہے, بہن بھی بیٹھ, منع نہیں کرتی. لیکن ایک بات کرتا ہوں کہ اگر ماں یا بہن قبضہ ہی جما لے کہ اب میں سوؤں گی اور تم اپنا دوسرا انتظام کر لو, تو یہ پھر سارے کے جائز نہیں ہوگا. یا آپ نے اٹھا کر وہ پلنگ یا صوفہ اپنی ماں وغیرہ کے کمرے میں شفٹ کروا دیا کہ یہ اس کو ضرورت ہے اور ہم تو میں لے آتا ہوں, پھر ہلکا پھلکا آپ نے وہ انتظام کر دیا, تو یہ اس سے لڑکی مطمئن نہیں ہوگی, دل دکھے گا اس کا. ایسا ماحول پیدا کیا جائے گھر میں, وہ محبت بھرا کہ وہ خود بولے اپنی ساس کو کہ امی آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ کو تکلیف ہے کچھ, آپ زمین پر سونے کے بعد یہ پلنگ کب کام آئے گا. صحیح استعمال یہی ہے کہ وہ آپ اس پہ سوئیں, امی نہیں آپ بس میں اٹھوا دیتی ہوں آپ کے کمرے میں رکھوا دیتی ہوں. ایسی بھی ہوں گی بہویں لیکن تھوڑی, تو آپ ایسا گھر میں ماحول پیدا کریں, خوشی سے دے تو مدینہ مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ پاک نے نور سے پیدا فرمایا ہے.
نہیں, شیطان فرشتہ نہیں ہے, شیطان جن ہے. جنات میں سے فرشتے تو نور سے بنے ہیں اور شیطان آگ سے بنا ہے, کیونکہ جنات آگ سے بنے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا کوئی معجزہ بیان فرما دیں, اور آپ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ میری ہونے والی اولاد کی صحت عافیت اور صالح ہونے کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ.
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جیسے ولادت ہوئی فوراً آپ نے سجدہ کیا, یہ بھی معجزہ ہے, کوئی بچہ تھوڑی سجدہ کرتا ہے. اور آپ کے ہونٹوں پر یہ دعا تھی, ربی حبلی امتی, پروردگار میری امت مجھے ہبا کر دے, مجھے گفٹ کر دے. یہ معجزہ ہے, بچہ تھوڑی دعا کر سکتا ہے. ابھی آیا ہے اور کیا دعا, وہاں وہاں کر کے روئے گا. وہ تو میرے آقا کی تو ہر ادا نرالی ہے, سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب, خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
پرپزل اولیاء لاہور سے مظہر اقبال اتاری. میٹھی میٹھی شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ حضور اس شعر کا مطلب ارشاد فرما دیجئے. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا, جزاکم اللہ خیر.
جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا, نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. یہ اس میں دو جگہ توڑا استعمال ہوا ہے اور دونوں جگہ توڑا کے معنی الگ ہیں. ایک تو توڑا کے معنی ہے, کئی معنی ہے, جن میں ایک معنی یہ ہے کہ اشرفیوں کی تھیلی, جیسے رقم کی تھیلی, روپیوں کی تھیلی. تو پہلے یہ تھیلیوں میں یہ روپے رکھے جاتے تھے اشرفیوں, اب انداز یہ نہیں ہے, اب گڈیاں ہوتی ہیں, گڈیاں بھی لے کر. ہمارے یہاں تو کم از کم آسانی سے بندہ نکل نہیں سکتا, چور ڈاکو کا خطرہ ہوتا ہے. گدا مانے فقیر, بھیک مانگنے والا. تو یہاں اور دوسرا ایک توڑا کا معنی ہے کمی. تو پہلے مصرے میں توڑا سے مراد روپیوں کی تھیلی, اور دوسرے مصرے میں توڑا مراد کمی. اب اس کو یوں سمجھے کہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا, نے بارگاہ رسالت میں جو بھی بھکاری حاضر ہوتا ہے خیرات لینے کے لیے, اس کو بھر بھر کے خیرات دی جاتی ہے, یعنی روپیوں کی اشرفیوں کی تھیلی یا تھیلیاں اس کو عطا کی جاتی ہیں. کیوں؟ نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. یہ تو نور کی سرکار ہے, اس میں یعنی کہ نور میں سے اگر کچھ دیا گیا تو کمی آئے گی کیا. اب یہ روشنی بلب کی روشنی ہے, بلب روشنی بھی کر رہا ہے, آپ بیٹھے ہوئے اکیلے, کوئی آ کر اس میں بیٹھ گیا, کچھ دیر تک بیٹھا پھر چلا گیا, تو بیٹھا تھا اس وقت بھی اور چلا گیا تب بھی, اس کی بلب کی روشنی اتنی ہی اتنی ہے, تو کمی تو آئے گی نہیں.
جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا, نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر یہ جو سہرا پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں, جو کہ آ جاتے ہیں اور زبردستی کہتے ہیں کہ پیسے دو, اور اگر نہ دو تو بہت زبردستی پیچھے لگ جاتے ہیں, اور ایون کہ یہ ہوتا ہے کہ لیٹ جاتے ہیں, مطلب سامنے والا بالکل شرمندہ ہو جاتا ہے کہ ان کو دیا جائے یا نہ دیا جائے. اگر نہیں دیتے تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پتنی کیا بد دعا دے دے گا یا کوئی مسئلہ ہوگا, اور اگر دے دیتے ہیں تو یہ صحیح ہے؟ اس بارے میں آپ کا جواب کیا؟
اللہ اللہ, ایسا بھی ہو رہا ہے. میں نے ایسا تو دیکھا ہے, ایک آدمی کو دیکھا تھا, اب تو خدا جی نے زندہ کہوں گا, مشکل ہے, مجھ سے بھی اس وقت بھی شاید مجھ سے بڑا تھا, لیکن اس کا انداز یہ تھا کہ وہ دولوں کی تاک میں رہتا تھا, یہاں زیادہ دولے ہو نا مسجد میں, نکاح تو وہ بس اس کے جوتے اس نے اٹھانے ہوتے تھے, لپک کے وہ جوتے اٹھا لیتا اس کے اور پھر گلے پڑ جاتا ہے میرے کو کچھ دو کر کے, اس سے لیے ہوئے ایسا چکنا تھا وہ چھوڑتا ہی نہیں تھا. تو یہ دیکھا ہے, آج پتا چلا کہ وہ اپنا سہرا بھی کون سا پڑھتے ہوں گے اللہ بہتر جانے, تو وہ یہ سہرا پڑھ کے اب یہ گلے پڑتے ہیں. تو ایسوں کو جو اس طرح ضد کرتے ہیں جن سے شر کا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ بدنام کریں گے برا بھلا بولیں گے, تو ایسوں کو کچھ دے کر جان چھوڑانا ایسا ہے جیسے کتے کے منہ میں ہڈی ڈالنا, یہ ہے رشوت. اور ان کے حق میں جس کو آپ نے دیا اس کی مصیبت سے شر سے بچنے کے لیے, تو اس کے حق میں یہ رشوت ہے. تو جیسا آپ نے سوال کیا نا, وہ سہرا والا جو ہے یہ تنگ کر کے لیتا ہے تو یہ اس کے حق میں رشوت ہے. لیکن اب یہ کہ بد دعا کر دے گا اس لیے اس کو دیا, تو یہ تھوڑا سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ بد دعا قبول کرنے والا رب ہے اور وہ عادل ہے. ایک تو یہ بندہ جو ہے وہ ستا رہا ہے تنگ کر رہا ہے, اب اس کی بد دعا لگے گی کیسے؟ یہ بد دعا تو ویسے یوں عام طور پہ جو ہے نا بد دعا مظلوم کی بد دعا سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے. مظلوم کی بد دعا قبول ہے, یعنی جس کو بولتے ہیں لگتی ہے, چاہے وہ کافر ہو, کافر پر بھی کسی نے ظلم کیا اور اس نے بد دعا دی تو وہ بھی لگتی ہے, جانور پر ظلم کیا وہ بھی بد دعا دیا تو لگتی ہے. تو یہ بہرحال اس کی بد دعا سے بچنے کے لیے دیا, تو اب یہ پتا نہیں کہ اس کو کیا بولے, رشوت بولے نہیں بولے, ورنہ یہ کہ اس کے شر سے کہ وہ بدنام کرے گا, گالی گلوچ کرے گا, کنجوس بولے گا, لوگوں میں برائیاں کرے گا, تو اس کو جان چھڑاؤ کتے کے منہ میں ہڈی ڈال دو. یہ رشوت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو جنہوں جو ایسا کرتے ہیں اللہ کرے ان کے کانوں میں بھی ہماری آواز پہنچ جائے, تو مہربانی کر کے توبہ کریں, اپنی آخرت فکر کریں, حق حلال کا کما کر کھائیں, اور جس سے لیا نا اس طرح جتنوں سے بھی یاد کر کر کے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پیسے واپس دیں گے. ہاں اگر وہ بولیں گے نہیں نہیں کوئی بات نہیں اب رکھ لو اب معاف کرتے ہیں آپ کو, تو جائز ہو جائے گا. ورنہ یہ کہ اب اس میں بھی تھوڑا ہے رسک فیکٹر کہ آپ دولہے کو بولیں گے معاف کر دو, دولہے نے تھوڑی دیا ہوگا, اس کے دوست نے دیا ہوگا, سائیڈ فرینڈ ہوتا ہے. اب یہ اس طرح کی تھوڑی سی رقم اس سے تھوڑی دولہے کا وصول کرے گا, تو سائیڈ فرینڈ نے دیا ہے تو سائیڈ فرینڈ سے رجوع کرنا ہوگا کہ وہ معاف کرے, یا کسی رشتے دار نے چل بھائی چل لے چل 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 جا یوں کر کے وہ دے دیا, تو اب یہ اس سے معافی مانگنی ہوگی اور اس کو دینا ہوگا رقم. یہ تھوڑا ہے پروسیجر اس کا, کرنا پڑے گا. اگر دولہا فوت ہو گیا ملتا ہی نہیں ہے یا یاد نہیں ہے کس کس سے لیے, جتنوں کے لیے ان کو تو لوٹا ہے, وہ نہیں رہے تو ان کے وارثوں کو دے, بالکل کوئی نہیں ملتا تو ابو اتنی رقم خیرات کرے, یعنی اس کو دے کہ جو شرعی طور پر فقیر ہو, جیسے جس کو ہم زکات دیتے ہیں وہ زکات کا حقدار ہو, ایسا کوئی ہو اس کو دے. یہ ہے تھوڑا پروسیجر لمبا اس کا, لیکن کام بھی تو ہلکا پھلکا نہیں کیا آپ نے, بڑی دلیری کا کام کیا نا, سب کے سامنے اپنی عزت کو اس کے قدموں میں ڈالا ہے, سب کے سامنے گڑ گڑانا اور اڑی کرنا گڑ گڑانا, وہ بڑے مطلب ایکشن کرتے ہیں یہ لوگ, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور لوگ چندہ کرنے والے بھی بعض اوقات اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے, اور وہ مجبور کر دیتے ہیں, اور اگلا جو ہے نا وہ جان چھڑانے کے لیے ان کو دیتا ہے. ایسے فقیر بھی دیکھیں کہ وہ بلیڈے ماریں گے بدن پہ لال لال کر دیں گے, اور مطلب وہ ہٹیں گے نہیں, دھرنا مارتے ہیں. بعد میں تو دھرنے نے بڑا روپ اختیار کیا آگے چل گئے, لیکن یہ ان کے دھرنے دیکھے ہیں میں نے, اب پتہ نہیں کرتے ہیں, پہلے دیکھے دھرنے مارتے اور وہ لے کر ہی جانا ہے اس نے, تو اس کا دھندا خراب ہو رہا ہے. وہ آیا بھی بول دو کاروبار کے ٹائم, بازار بھرپور بازار تماشا بنا ہوا ہے, وہ لے کے جاؤں گا پنجتن کا صدقہ چاہیے اور یہ ہو جائے گا, ورنہ تو پھر یہ کہ پھر بھی نہیں دیا نا کر کے اس ترکیب کر کے اس نے چلا جانا ہے. اب بھاگ کے بابا نہیں بابا بابا لو بابا لو, گھبرا کے دینا ہے, ویسے ویسے ایکشن کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح ڈھول بجانے والے اپنے ڈول بجائیں گے, چھڑیاں نکالیں گے, اپنے آپ کو ماریں گے, یہ بھی تماشے ہوتے ہیں, یہ بھی وصول کرتے ہیں پیسے. تو بس یہ ہے دنیا ہے اس طرح کی, تو ایسوں کو جو بھی دے گا جان چھڑانے کے لیے تو وہ رشوت ہے ان کے حق میں, نہ ایسا کرنا چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو ایسا کو دینا بھی نہیں چاہیے تاکہ ان کے گناہ پر مدد نہ ہو. لیکن بعض اوقات آدمی مجبور ہو جاتا ہے, یہ کرے کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
My name is Muhammad Anasatari aus Frankfurt in Deutschland. Im Gehirn eines Tieres sind oft kleine Blutgefäße zu finden. Deshalb habe ich eine Frage. Ist es erlaubt, das Gehirn eines Tieres zu essen? Ich bedanke mich. Jazakallahu khairan.
Tu Muhammad Anasatari hain aur inka sawal hai ki jo janwar ka maghaz hota hai wo khana jaiz hai? کیونکہ اس میں بہت ساری جو ہیں وہ باریک خون کی نسیں ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے کیا اس کو کھانا جائز ہوگا؟ جواب عنایت فرمائیے, جزاک اللہ خیر.
حلال جانور کا بھیجا مغز یہ کھانے میں کوئی حرج نہیں, کھا سکتا, جائز ہے. باریک نسوں کے بارے میں بعد میں تحقیق جو کی نا ہمارے علماء نے, دارالافتاء اہل سنت نے بھی فتویٰ جاری فرمایا تھا کہ یہ باریک نسیں جو ہیں خون کی, کیونکہ اس سے بچنا بہت ہی مشکل ہے, تو اس کا کھانے میں حرج نہیں ہے, جائز ہے. بچے تو بہرحال حرج بھی نہیں ہے, نہیں کھاتا آدمی تو مغز میں تو ظاہر ہے کہ وہ چھانٹ چھانٹ کے اگر نکالتا ہے تو مغز رہے گا ہی نہیں, کچھ بالکل آٹا ہو جائے گا. تاہم جتنا ہو سکے آدمی نکال دے تو صحیح ہے, نہیں نکالتا تب بھی صحیح ہے. مرغی کی ٹانگوں میں ہی ہوتی ہے, مرغی کے پروں میں ہوتی ہے, بڑے جانوروں میں بھی ہوتی ہے بعض جگہ پر یہ نس جس میں خون ہوتا ہے, گردن میں خون یہ نس ہوتی ہے, مرغی کی زیادہ تر دیکھیے, پائے وغیرہ میں بڑوں کے بھی ہوتی ہے یہ نس وغیرہ, کبھی گوشت کی مخصوص بوٹیاں ہوتی ہیں بڑے چھوٹے جو بھی ہوتے ہیں ان میں بھی کسی کسی یعنی چکنی بوٹیاں اس طرح کی ہوتی ہیں ان میں کبھی کبھی یہ نسیں ہوتی ہیں. حتی الامکان کہ میری اپنی عادت تو نکال دینے کی ہے, لیکن یہ کہ اگر کھا بھی لیا تو کوئی حرج نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پہلے میں نے میری تحقیق یہی تھی کہ یہ کھانا جائز نہیں ہے, اور فیضان سنت میں لکھا بھی تھا, پھر بعد میں کچھ معلومات حاصل ہوئی اور علماء سے مشورہ کیا تو یہ نتیجہ نکلا, پھر اس کے لیے فتویٰ بھی تیار ہوا تھا, مجھے یاد پڑتا ہے فتوا اپنے دارالافتاء اہل سنت کا, تو پھر یہ کہ وہ رجوع کر لیا اس سے اور اس کو نکال بھی دیا بعد کے ایڈیشنوں سے. یہ اس کا مسئلہ آداب تعام میں تھا پہلے, تو اب اگر آپ کے پاس پرانی آداب تعام ہے تو اس میں اس حصے کو نکال دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات ہمیں ملے ہیں اس میں ایک سوال یہ آیا ہے کہ مسجد کی صفائی کے دوران اگر چونٹی آ جائیں تو کیا کریں؟
اس طرح صفائی کرے کہ چونٹیاں مریں نہیں. چونٹیاں جو ہے نا جیسے کہ اب دری پر آ گئی تو دری کو یوں یوں کریں گے تو ذرا ان میں بگدڑ مچے گی, جب تک آپ دوسری جگہ صفائی کر لیں یا کوئی بھی ایسی ٹیکنیک کریں کہ حتی الامکان کہ چونٹیاں جو ہے نا مرے نہیں. بعض لوگ بڑی بے دردی کے ساتھ وہ جھاڑو پھرا رہے ہوتے ہیں, مرتی ہوں گی, زخمی ہوتی ہیں بیچاریاں, ان کا علاج کون کرے گا؟ اب ان کے لیے تو کوئی ویٹرنری ڈاکٹر تو ہے نہیں, انڈرسٹوڈ ہے. وہ چونٹیاں بڑا منظم گروپ ہوتا ہے ان کا, ان کی رانی بھی ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے ان کی لائن چلتی ہے نا, آپ لائن کو آپ توڑ دو یہ واپس جوڑ دیں گے, لائن چلتی رہی ہے. ہاں اگر ان کی رانی کو مار دینا پھر یہ منتشر ہو جاتی ہے, بھاگ جاتی ہے. رانی میننگ کوئن, کوئن ان کی, اور چونٹی کو پتہ نہیں انگلش میں کیا بولتے ہیں, آنٹ. اچھا آنٹ, چونٹی مانے آنٹ انگلش, یہ بتا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں میں محمد نبی صدیقی بات کر رہا ہوں کراچی سے. امیر السنت کی بارگاہ میں ایسے سوال کے ہیں کہ اگر کسی جانور کو کتا بلی یا کوئی بھی جانور کوئی تکلیف میں ہو جانور یا کسی زخم میں مبتلا ہو تو کیا اس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ جانور اس کی تکلیف کو دور فرما. جانور کے لیے دعا کر سکتے ہیں کوئی بھی باہر پھرتا ہوا جانور ہو جیسے کوئی کتا کوئی زخم میں زخمی ہو تو اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟
بالکل کر سکتے ہیں. کیا رہے آپ نے مرغی پالی ہے اس کے مزے سے انڈے لے رہے ہیں, بکری پالی ہے دودھ دے رہی تھی اور اچانک اس نے دودھ بند کر دیا اس نے انڈے بند کر دیے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے میں کیا رہے ہے؟ اللہ یہ دوبارہ کوئی کرم کر دے کہ دوبارہ انڈے اس کے مل جائے یہ دودھ دینے لگ جائے یا دودھ مطلب یہ کہ اس کا خشک ہو گیا تو پھر جاری ہو جائے تو کوئی رج نہیں ہے. قربانی کا جانور لیا بیمار پڑ گیا اب دل دک دک کر رہا ہے کہ اب قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں کیا کریں گے, یا اللہ اس کو شفا دے دے کے میں تیری راہ میں اس کو پیش کروں, کوئی حرج نہیں. ویسے ہی اگر جانور پالا ہے اور وہ بیمار ہو گیا تو دعا کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر سنت نے جو کچھ دیر پہلے رخصت جہیز کے تعلق سے جو کچھ بیان فرمایا, مقتت المدینہ نے کتاب شائع کی ہے شان خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا, اس میں اگر عاشقان رسول عاشقان صحابہ اور اہل بیت تقریبا صفحہ نمبر 230-231 سے دیکھیں گے نا تو آپ کو وہاں انشاءاللہ جہیز کے تعلق سے بھی تفصیل مل جائے گی اور رخصتی کے تعلق سے بھی تفصیل مل جائے گی, اور انشاءاللہ آگے بنت عطار امیر سنت اپنی شہزادی کو جو جہیز دیا تھا اس کے تعلق سے بھی وہاں آپ کو اللہ نے چاہ تو تفصیل مل جائے گی. اس کے بعد جو دعوت تعام ہوا دعوت ہوئی تھی کھانے کی وہ بھی وہاں انشاءاللہ آپ کو تفصیل ملے گی, تو یہ ایک اچھی معلومات میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تو یہ شان خاتون جنت یہ کتاب بھی لیں انشاءاللہ, اس میں سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہت پیارے پیارے فضائل اور ان کی سیرت کے بڑے پیارے پیارے واقعات وہاں بیان کیے گئے. ایس ایم ایس کے ذریعے ایک اور سوال ہے کہ مسجد کا پانی اہل محلہ استعمال کریں تو اس کا کیا حکم ہوگا؟
اہل محلہ بھی وضو کر سکتے ہیں آ کر مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اب بولو گے گھر میں سے وہ ٹینک ہٹا دو اب یہ مسجد سے لائن لے لیتے ہیں اور گھر میں استعمال کریں گے, یہ ہمارے گھروں کے لیے تھوڑی ہے نمازیوں کے لیے. اس طرح مسجد کا پانی جو ہے یہ لوگ بھر کے لے جاتے ہیں گھروں میں, اس کی تو ممانعت ہے بالکل.
ٹھیک, ایک شخص کیا دو یعنی دو سلسلوں میں دو پیر کا مرید بن سکتا ہے؟
اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایسوں کے بارے میں یعنی فرمایا ہے کہ دو جس طرح ایک عورت کے دو شوہر نہیں ہوتے نا, اس طرح ایک آدمی کے دو پیر نہیں ہوتے, پیر ایک ہی ہوتا ہے, ایک ہی کا مرید بن سکتا ہے اور دوسرے پیر سے بیعت برکت کر سکتا ہے, لیکن اس میں بھی حاجت نہیں ہوتی, اتنی لوگ بنتے رہتے ہیں جو آیا اس کے پھر مطلب ضروری نہیں وہ بیعت برکت بھی. ہاں پیر کا انتقال ہو گیا تب بھی پیر کا ملے تو اس کا فیس تو ملتا ہے. پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ قادری سلسلے والا تو دوسرے سلسلے میں بیعت برکت بھی نہ کرے, بحر کو چھوڑ کر نہر میں کوئی نہیں جاتا, بحر معنی سمندر اور نہر وہ گزارے کہ وہ ندی سے نکلتی ہے, بحر کو چھوڑ کر یعنی جو سمندر کے پاس ہے اتنے پانی کے ذخیرے کے ہوتے ہوئے وہ چھوٹی سی نہر سے کیا پانی لینے دوڑا, یہیں پڑا رہے. تو قادری سلسلہ تو بہت ہی زبردست سلسلہ ہے اور چاروں سلسلے جو سبھی زبردست ہیں, لیکن بہرحال یہ کہ وہ قادری سلسلہ وہ سب سے فائق مانا جاتا ہے. اس میں غوث پاک ہے, غوث پاک زمانے کے کتب ہے, اب تک کتب ہے. یہ امام مہدی جو آئیں گے نا وہ بھی غوث پاک ہوں گے, اپنے وہی غوثیت کبرا کے مقام پر. یہ ہمارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے ماتحت نہیں ہے، باقی تمام اولیاء کرام ماتحت ہیں. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی، یہ بھی غوثیت کبرا پر فائز تھے. پہلے غوثیت ہے، دوسرے غوث شیخ عبد القادر جیلانی، اور تیسرے غوث حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ. تو یہ تین غوث غوثیت کبرا، یوں دوسرے غوث تو اور کئی ہوئے ہیں ہوں گے سمجھے، غوثیت کبرا، غوث اعظم. غوث اکبر، قطب اکبر بھی بولتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر امام بلند آواز سے تلاوت کرنا بھول جائے تو لقمہ کس طرح دیا جائے گا؟
اب تو سری اس نے کتنی پڑھی کہ سجدہ سہو واجب ہو گیا
جی،
اب تو محل فوت ہو گیا
جی، لقمہ نہیں دے سکتے آپ.
لقمے کا موقع نہیں ہے،
یہ بھی ایک مسئلہ ہے لقمہ کا موقع. جس طرح امام کو امامت کے مسائل پتا تو کیا مقتدی کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ لقمے کے مسائل کیا ہیں؟ کیونکہ لقمہ تو مقتدی دے گا، امام تو امام خود کو تو لقمہ بیچارہ کہاں سے دے گا؟
امام خود لقمہ دے یوں
نہیں، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ امامت جیسے ایک شخص امام ہے تو اس کو اپنی امامت کے مسائل بتاؤں تو لقمہ تو مقتدی دیتا ہے نارملی، تو کیا مقتدیوں کو اس بات کا، یہ عام مسلمان مقتدی نماز تو پڑھنی ہے کہ اس کو اس مسائل کا جاننا کس قدر اہم ہے کہ اس کو لقمہ کب دینا کب نہیں دینا؟
بالکل ہے، اور اس پر مکتبۃ المدینہ کی کتاب بھی ہے لقمے کے احکام کے نام سے ہے،
لقمے کے مسائل.
مسائل
ایک پریشان حال شخص کا پیغام آیا ہے ایس ایم ایس کے ذریعے، کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوں، میری امی اور بھابھی کی نہیں بنتی، اس وجہ سے ہمارے گھر میں روزانہ لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، آپ کو جس کا حل ارشاد فرمائے، ہمارے گھر میں سکون ہو جائے اور گھر میں امن اور برکت بھی ہو، ہمارے گھر کے لیے دعا بھی کیجیے.
یہ بےچارا مطلب ہے کہ خود اس کی بھابھی ہے مطلب
جی،
ساس بہو کی مطلب بنتی نہیں ہے، ٹھنی رہتی ہے، گھر گھر کا مسئلہ ہے. اس پر ہم
اب یہ تحریر بھیجنے والے اب لڑکی کوئی عورت ہے یا مرد ہے اس کا بھی یہاں تعین نہیں ہے
جی،
البتہ اس پر امیر سنت کے کافی مدنی پھول ہیں. پچھلے دنوں نکاح کا جو 7 ربیع الاول کی رات کو جو ہوا تھا اس میں بھی گھر میں امن و محبت پیدا کرنے کے تعلق سے، زبان کی حفاظت کے تعلق سے بھی کافی کچھ ارشاد ہوا تھا. اگر آپ امیر سنت کے فیس بک پیج پر بھی جائیں، اسی طرح یہ یوٹیوب پیج پر بھی ملے گا، اور بھی جو ہمارے پلیٹ فارم ہیں سوشل میڈیا کے، وہاں سے بھی آپ کو انشاءاللہ یہ چیزیں وہاں مل جائیں گی، یہ بیان. اور اس کے علاوہ بھی آپ سرچ کریں گے تو امیر سنت نے گھر میں امن کیسے قائم ہو اور گھریلو جھگڑے کس طرح حل کیے جائیں اور اس میں کیا ہونا چاہیے، تو یہ www.ilyasqadri.com یہ ویب سائٹ کا بھی وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کئی مدنی پھول اور کئی بیانات آپ کو اللہ نے چاہ تو مل جائیں گے، اور آپ اپنے حسب ضرورت جو بھی آپ مسئلہ ہے اس کے مطابق رب نے چاہ تو آپ حل نکال سکیں گے، وہاں آپ کو اوراد و وظائف ہی ملیں گے انشاءاللہ. دعا کر دیجئے ہمیں ملے سن سر.
اللہ پاک اس گھر کو امن کا گہوارہ بنائے اور امن قائم ہو جائے. دونوں کا مسئلہ ہوتا ہے عام طور پہ، دعا سے تالی بچتی ہے. اب یہ کہ ساس بالفرض کچھ بولتی ہے تو بہو کو چاہیے کہ اپنی ماں کی جگہ اس کو سمجھے کہ میری ماں بھی تو مجھے بہت کچھ بول دیتی تھی تو میں زبان تھوڑی نکالتی تھی، سن لیتی تھی، ہنس کے ٹال دیتی تھی. اسی طرح اگر بہو کرے گی تو ترکیب بن سکتی ہے. اسی طرح بہو کبھی بھی پھر جائے تو وہ ساس سمجھے کہ میری بیٹی بھی تو مجھ پر کبھی غصہ کر جاتی ہے، مجھے کچھ نہ کچھ بول دیتی ہے تو میں سنبھال لیتی ہوں، تو یہ بھی میری بیٹی ہے. تو یوں اگر ذہن بنائیں گے تو انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بن سکے گا.
اچھا بیٹی نے شاید زندگی میں مطلب اتنی ماں کو شاید تکلیفیں پہنچائی ہوں گی کہ بہو نے تو کیا تکلیف پہنچا. کئی بیٹی ایسی ہوتی ہے جو ماں کے سب بدتمیزیاں کرتی رہتی ہیں, بد اخلاقی کرتی رہتی ہیں, ناراض ہو جاتی ہیں, بیٹھ جاتی ہیں, کام نہیں کرتی ہیں, سب کچھ دیں گے, لیکن کبھی ماں کو یہ تو نہیں خیال آئے گا کہ یار یہ بیٹی صحیح نہیں ہے, اس کو گھر سے نکال دو یا اس کو فارغ کر دو. اس سے تو بہت کم شاید تکلیف پہنچائی ہوگی بہو نے, جو بیٹی نے تکلیفیں پہنچائی ہوں گی جب پہنچائی ہوں گی. تو جس طرح بیٹی کے ساتھ کمپرومائز کیا اسی طرح بہو کے ساتھ بھی کمپرومائز کر لے گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ اچھا رہے گا. یہ ایک سوال اور آیا کہ اگر نماز پڑھتے وقت منہ میں کڑوا پانی آ جائے تو کیا کریں, اندر بھی نہیں لے سکتے باہر بھی نہیں پھینک سکتے, اب ایسی حالت میں کرے تو کیا کریں؟
تھوڑا سا گیا منہ بھر نہیں بلکہ یہ تو سفرا ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا, الٹی نہیں سفرا اگر نکلا تو شاید کھانا پانی. ہاں حصہ جب بلغم کا تو یاد ہے مجھے, بلغم اگر الٹی میں آیا تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں وہ نیچے لے لے, بعضوں کا آدمی کو مطلب ڈکار یا اس طرح کی بھی آتی ہے کچھ, اس میں تیکھا پانی بھی آ جاتا ہے جن کو تیزابیت ہوتی ہے منہ میں, تو اگر اتار لیا تو کوئی حرج نہیں.
یہ مسعود صاحب ہیں کہتے کیا بلی رکھنا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے؟
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف تو یہ منسوب اور بہت زیادہ مشہور ہے. آپ تو ہیں ابو ہریرہ, ہریرہ چھوٹی بلی والے ابو ہریرہ, یہی معنی بنے گا, بلی آپ کے پاس ہوتی تھی.
ٹھیک, کیا مسجد کا محراب دور نبوی یا خلفائے راشدین سے ثابت ہے؟ کیا مسجد میں محراب بنانا یہ ضروری ہے؟
مسجد میں محراب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے بنائی, یہ تابعی تھے, یہ تابعی تھے, یہ انہوں نے بنائی ہے, یہ بدعت ہے, بدعت حسن ہے, یوں سمجھ لو. یہ اوکے ہے, کوئی مسجد والا اس کو منع نہیں کرے گا, بلکہ مسجد کی اب تو پہچان بن گئی ہے, یہ کوئی کبھی اعتراض سنا بھی نہیں, بلکہ ہم نے بدعت کا تو جھٹکا مارا ہوگا. ہاں بدعت حسنہ, اچھی بدعت, جیسے جشن ولادت کا چراغاں, یہ بدعت حسنہ کہہ دو اس کو. پھر جو شریعت نہیں ٹکراتا وہ جائز ہے, اور مسجد میں منارے بھی نہیں ہوتے تھے پہلے, گنبد بھی نہیں ہوتے تھے, اب یہ گنبد منارے مسجد میں بنی رہے. اگر مسجد میں گنبد بنا رہے اور محراب نہ ہو تو وہ کمرہ بنا کر چھوڑ دے اس کو, صرف چار دیواری, تو کوئی بھی نہیں, کسی کا گھر ہوگا, کوارٹر ہوگا, محراب ممبر یا کچھ, یہ محرابیں تیار بھی ملتی ہیں, یہ دو رکھی ہوں گی تو پھر یہ, ہاں یار یہ مسجد لگتی ہے, چلو بھائی نماز پڑھ لیتے ہیں. محراب کا یعنی یہاں تک کہ کھود کے باقاعدہ محراب نہیں بناتے نا, تو کلر سے بھی یہ جو خاص کر وہ جائے نماز میں بعض جگہ انہیں ٹپ ٹاپ کی جو جگہ ہوتی ہے کلر سے ایئرپورٹوں وغیرہ پر بھی بنا لیتے ہیں, یعنی اس میں لگے کہ یہ نماز کی جگہ ہے.
میں خلیل احمد اتاری صدی بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں. میرا بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ یہاں ہمارے بلوچستان میں کسی سے جب رشتہ لینے کے لیے لڑکے والے جاتے ہیں تو یہاں پر اکثر لوگ چار چار لاکھ, پانچ پانچ لاکھ, دس دس لاکھ روپے تک بھی اس لڑکی کی یعنی قیمت لیتے ہیں. اس کے بدلے میں اتنے پیسے لینے کے بعد اس کے بدلے میں وہ اپنی مرضی سے اس کو جہیز دیتے ہیں اور اپنی مرضی کی چیزیں دیتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, عرض یہ ہے, میرا سوال یہ ہے کہ یہ پیسے لینا لڑکی والوں کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جزاکم اللہ خیرا.
اللہ اللہ, ہمارے یہاں لڑکا بکتا ہے, اپنی لڑکی بکتی ہے, ٹھیک ہے بعض قوموں میں یہ, بلکہ ہاں یہ رشوت ہے, اور جزیہ اس کا جزیہ بھی ہے کہ وہ لڑکی کی رخصت کرنے کے لیے وہ پیسے مانگ, بھائی نے کہا کہ تیرے پیسے دو تو میں لڑکی رخصت کروں گا, آپ کو دوں گا, تو یہ بھی رشوت, اس کو رشوت کہا ہے. تو یہ بھی لڑکی صورت میں ہم دیں گے کہ ہم کو اتنی اتنی رقم دو, تو یہ رشوت ہے. بڑے عجیب تماشے بنے ہوئے, اور بعض قوموں کا بھی سنا ہے میں نے کہ وہ بھی لڑکی, اچھا افریقہ میں بھی ہے مسلمانوں میں. اچھا، حالانکہ لڑکیاں تو بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہیں پھر بھی یعنی کہ بکتی ہے. ٹھیک، اللہ خیر کرے، اللہ کریم سنت پر عمل کرنے کا درد دے دے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام عجیب الرحمان ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے پورا نام نہیں لیتے، نام بگاڑتے ہیں بہت زیادہ. تو بابا جان اگر آپ کہہ دیں گے کہ نام نہیں بگاڑنے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس میں کمی آ جائے گی کہ یہ نام نہیں بگاڑیں گے، اس میں بہتری ہوگی. آپ اگر بول دیں گے چینل کے ذریعے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کے بولنے کو کوئی چالے گا نہیں اور انشاءاللہ
ماشاء اللہ. میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، ایک بار پھر بول دیتا ہوں کہ جس کا جو نام ہے نا تو اس کو اچھے انداز میں پکارنا چاہیے، اس سے اس کی دل جوئی ہوگی. مثلا اس نے حج کیا ہے تو اس کو حجی کے اگر پکاریں گے، جیسے کسی کا نام اقبال ہے تو اس کو بولیں اقبال تو وہ نارمل رہے گا. حج بھی کیا حج اقبال، اس کو مزہ آئے گا. اچھا حج نہیں کیا اقبال بھائی، تو بھی اس کو مزہ آئے گا. خالی اقبال کہنے کے بجائے اقبال بھائی، اقبال صاحب، تو اچھا لگتا ہے. تو انہیں اچھے انداز میں اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے. پہلے کنیت سے پکارنے کا رواج تھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو کنیت سے پکارنا ثابت ہے کئی مقام پر. تو یہ اب نام تو واقعی یعنی اب تو خالی وہ بگاڑتے ہیں، کتنا بگاڑتے ہیں کہ بگاڑنے کی بھی مطلب بعض قوموں میں زیادہ ہے، خاص کر ہماری قوم میں. من قوم کو میں نے نوٹ کیا کہ یہ بہت زیادہ بگاڑتے ہیں. جیسے میرے والد محترم مرحوم کا نام عبد الرحمن، اس کو میں نے خود نوٹ کیا، اس لیے بولو ہماری مہمان کو جو بڑے بوڑھے بولنے میں بھی یار ڈر لگتا ہے. ادرحمان، ادرحمان محمد نام کتنا پاکیزہ نام ہے، اس کو نعوذ باللہ نقل کفر کفر نواز. ایک محاورہ بولتا ہوں، مامدو مامن محمد ممدو، یہ ہماری قوم میمن قوم میں اس طرح کے. مریم نام ہے، اتنا پاکیزہ اور پیارا نام ہے مریم. عیسیٰ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان کا نام ولیہ تھی، قرآن میں ان کی تعریف ہے. ان مریم کو یا تو بولیں گے مریا یا بولیں گے ملو، یہ میمنوں میں. خدیجت الکبرا، خدیجت الکبرا خطو خطوڑی، نعوذ باللہ من ذلک ولا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح دوسری قوموں میں بھی اردو والے بھی کوئی پیچھے نہیں ہوتے، یہ بھی بگاڑتے نام. تو اس طرح مطلب یہ کہ نام بگاڑنا جو ہے نا یہ توہین ہے نام کی، مسلمان کی بھی توہین ہے. اچھے نام سے احترام سے، مسلمان خود محترم ہے تو اس لیے وہ اس کا نام جو ہے نا جو بھی اچھا نام ہو اور اچھے نام سے اس کو پکارنا چاہیے، برے ناموں سے بچنا چاہیے. اور برے القاب سے بچنے کا تو خود قرآن نے حکم دیا، ولا تنابزو بالالقاب، اور لوگوں کو برے لقبوں سے مت پکارو. تو اب اس کو برا لقب تو نہیں کہا گیا، جیسے او لمبو، او ٹھنگو، ابے مٹو، یہ القاب ہے. او کالیے، اس طرح کے القاب چند مثال دی ہے مفتی احمد یار خان صاحب نے. تو یہ لقب بھی ہمارے ڈالے جاتے ہیں. او کانے، نعوذ باللہ، کتنا دل دکھتا ہوگا یار اس کا. اور جو بیچارہ ٹھیک ہے اس کا وزن زیادہ ہے تو تمہارا تھوڑی کھایا یار، بیچارہ ٹھیک ہے. بعضوں کا بیماری ہوتی ہے، دوائیں پینے سے بھی بندہ جو ہوتا ہے اس کا بدن پھول جاتا ہے، زیادہ کھانے سے بھی پھولتا ہے. لیکن ٹھیک ہے، اگر موٹا ہے تو گناہگار تو نہیں ہے، گناہگار ہو تو بھی آپ کا کیا بگاڑا ہے، آپ کو کیا حق ہے اس کو برا بھلا کہنے کا. یا کوئی لمبا ہے یا کوئی ٹھیکنا ہے تو ٹھیک ہے، مطلب ہے अपने आप बेचारा कोई लंबा या ठीकना थोड़ी हुआ है, जैसा पैदा हुआ है ये वो है मतलब। तो इसको ये इस तरह के लकब से हम पुकारेंगे, लंबा ठीकना मोटा दुबले को बोलेंगे वो सुख लकड़ी, तो ये दिल दुखते हैं। तो ये नहीं बोलना चाहिए किसी का, अगर इस तरह दिल दुखाया तो तौबा भी करें और उससे माफी भी मांगे। صلوا على الحبيب صلى الله تعالى
علیہ وسلم۔ کہہ سکتے ہیں کہ زبان اور لفظوں کا استعمال یہ آپ کے کردار کا پتہ دیتا ہے۔
بے شک زبان اور الفاظ جو ہے بندے کے کردار کا پتہ دیتے ہیں، اس کے اخلاق کا آئینہ ہے، اس میں اس کا اخلاق نظر آتا ہے کہ ہے کتنے پانی میں ہے۔
میں نے کسی کا بیان پڑھا تھا، اس نے کہا کسی کو کہا تو بول، تو بول کہ میں جانوں کہ تم کون ہو۔
جی صلو علی
الحبیب
صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد اعضائے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عاشقان میلاد مصطفی، اللہ کریم کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک نہ تو بہت بڑا تھا اور نہ ہی بہت چھوٹا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اکیلے چلتے تو آپ کی طرف درمیان قد کی نسبت کی جاتی تھی، یعنی آپ کا قد جب آپ چلتے تو کہا جاتا کہ آپ درمیان قد کے ہیں۔ اس کے باوجود جب کوئی لمبے قد والا شخص آپ کے ساتھ چلتا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ یہ تھا کہ آپ ہی بڑے قد والے نظر آتے تھے۔ بسا کا جب دو لمبے قد والے شخص آپ کے دائیں بائیں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزے کے طور پر قد میں ان سے بڑے نظر آتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب وہ دونوں جدا ہو جاتے تو ان دونوں کو لمبے قد والا کہا جاتا اور شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف درمیان قد کی نسبت کی جاتی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیرا قد مبارک گلبن رحمت کی ڈالی ہے، اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے۔ یا رسول اللہ، شرح کلام رضا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا مبارک قد یعنی آپ کی مبارک ہائٹ، ہولی ہائٹ، رحمت کے سرخ گلاب کی شاخ ہے، یا اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرما کر سارے جہاں کے لیے رحمت کی بنیاد رکھ دی ہے۔ بنیاد بنے بیس۔ تو اے عاشقان رسول، یہ تو تھا آپ کے مبارک قد کے بارے میں، اب بال مبارک جس کو ہم موئے مبارک کہتے ہیں۔ تو پیارے پیارے سائیں بھائیوں، سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بال انتہائی حسین اور بہت خوبصورت بیوٹیفل تھے، نہ تو بالکل سیدھے تھے اور نہ بہت زیادہ گنگریالے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں کنگھی شریف فرماتے تو ایسے معلوم ہوتے جیسے ریت میں لہریں ہوتی ہیں۔ روایت ہے سرکار نامدار دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بال کندھوں یعنی شولڈرز کو چھوتے تھے, ٹچ ہوتے تھے, اور اکثر روایتوں میں کہ وہ مبارک کانوں کی لو شریف تک ہوتے تھے. لو کان کی جڑ کو بھی کہتے ہیں, اور کان کے نیچے یہ جو کونا ہے نا یہ اس کو بھی بولتے ہیں. تو اب یہاں خدا بہتر جانے کیا مراد ہے. بہرحال روایتوں میں یہ ہے کہ وہ مبارک کانوں کی لو شریف تک ہوتے تھے. بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک بالوں کے چار حصے کر دیتے اور ہر کان مبارک دو حصوں کے درمیان سے ظاہر یعنی نکلا رہتا, اور بعض اوقات اپنے مبارک بالوں کو کانوں پر کر لیتے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن شریف چمکتی ہوئی ظاہر ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور اور داڑھی مبارک میں کل 17 بال سفید تھے, 17 ہیئر جو تھے یہ وائٹ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا یعنی خوشی اور ناراضی چہرے پاک سے معلوم ہو جاتی تھی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلد مبارک یعنی اسکن بہت زیادہ صاف تھی, پیشانی مبارک کشادہ یعنی چوڑی, اور داڑھی مبارک گھنی تھی یعنی بال بہت زیادہ تھے گھنی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کو بڑھاتے اور مونچھوں کو پست رکھتے تھے. عاشق رسول اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ بدن مبارک سے نسبت رکھنے والے مختلف تبرکات کا ذکر خیر کرنے کے بعد وہ اس طرح فرماتے ہیں, اور ان میں سب میں بہت زیادہ عظمت والا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش یعنی داڑھی مبارک کا منہ متغیر یعنی پاک کرنے والا مبارک بال ہے. مسلمانوں کا ایمان گواہ ہے کہ ہفت یعنی 7 آسمان و زمین ہرگز اس ایک منہ مبارک کی عظمت کو نہیں پہنچتے. یعنی داڑھی مبارک کا جو بال مبارک ہے, اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ وہ دیگر تبرکات لباس امامہ شریف نالین پاک یہ اپنی جگہ پر ہے, یہ سب مقدس سب مطلب کہ بابرکت ہیں, لیکن جسم سے جو بالکل یعنی کہ ٹچ ہے نا, اور بھی داڑھی شریف جو داڑھی نہیں رکھتے وہ سوچے داڑھی کی عظمت بھی تو ظاہر ہو رہی ہے. سر مبارک کا ذکر نہیں کر رہے, داڑھی مبارک کا جو بال ہے وہ 7 آسمان اور 7 زمین مل کر بھی اس ایک بال مبارک داڑھی کے ایک بال مبارک کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے. تو جس کی مبارک داڑھی کے بال کی یہ عظمت ہے اس کی داڑھی کی کیا شان ہوگی, جس کی یہ داڑھی مبارک ہے اس داڑھی والے آقا کی کیا شان ہوگی. کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا, دیندے نے گواہی ذرے ذرے اوہے دور دے, دیندے نے گواہی ذرے ذرے کوہے دور دے, ویکھ دے نسیماں والے جلوے حضور دے, آمینہ دا چنچن دے حلیمہ دا دلارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. صلو علی الغنی صلی اللہ تعالی
اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پر کلر مبارک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس حوالے سے جو شمائل ترمذی اور شفا شریف وغیرہ کے اندر ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے, وہ یہ ہے کہ بیاض مشرب بحمرہ, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کلر یہ وائٹ تھا اور اس میں سرخی ملی بھی ہوتی تھی. یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے بالکل بھورا کلر اور بالکل گورا ایک دم مس وائٹ ٹونا جیسے ہوتا ہے, ویسا نہیں تھا.
اور ایک ہوتا ہے بالکل لال سرخ ہو رہا ہے، اس میں سفیدی نظر نہیں آتی، کم نظر آتی ہے، اور ایک خوبصورت کلر ہوتا ہے کہ چہرہ وائٹ ہے اور اس میں ہلکی ہلکی سرخی ملی ہوئی ہوتی ہے جو بہت اچھا کلر کہلاتا ہے، بالکل خصوص جن علاقوں میں صحت مند لوگ ہوتے ہیں تو ان کے چہرے پر یہ سرخی ہلکی ہلکی سی نمودار ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلر دیا تھا اس کے بارے میں الفاظ ہیں کہ ابیض حمرۃ مشرب بحمرا، کہ اس میں سرخی کی ملاوٹ موجود تھی، اور ازہر اللون جو ہے اس کے بارے میں اس کا مطلب ہے چمکیلی رنگت والے، یعنی اظہر اللون کا معنی چمک والی رنگت، جیسے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کا شعر ہے اے چمکیلی رنگت والے، تو
چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام،
چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ تو دنیا میں جو کلر پسندیدہ ہے وہ یہی کلر ہے کہ وائٹ رنگ ہو اور اس کے اندر سرخی ملی ہوئی ہو، بالخصوص اہل عرب کے نزدیک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں یہ کلر عطا کیا گیا، اور جنت کے اندر جو پسندیدہ کلر ہے وہ یہ ہے کہ جس میں زردی یعنی جو سونے کا کلر ہوتا ہے گولڈن کلر، یہ جنت کا پسندیدہ کلر ہے۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دونوں کے دونوں کلر دنیا کے اندر عطا فرمائے، کہ وائٹ کلر کے اندر سرخی ملی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی رنگت کے اندر چمک پیدا ہوتی تھی جیسے سونے کے اندر چمک پیدا ہوتی ہے، اور وہ بدن مبارک کے حوالے سے بھی شمائل ترمذی وغیرہ کے اندر یہ ہے کہ انور المتجرد، یعنی جس جس مکان سے کپڑا کسی وقت ہٹا، جیسے احرام کی حالت ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دیوبند شریف پہنا ہوا ہے اور کسی وجہ سے کپڑا ہٹا، تو اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ وہ جگہ چمکتی ہوئی تھی، اس سے نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکلا کرتا تھا۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم۔ حسن جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، حسن جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آؤ جو کمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آؤ جو کمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔
مرحبا مرحبا مرحبا۔
الحبيب صلى الله تعالى
مدام فیصل ہے. تمام عالم اسلام کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو. پاکستان میں اور دنیا میں جو ہے الحمدللہ اس جشن کو بہت اچھی طریقے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. کی خوشی کے اندر بہت زیادہ مٹھائی جو ہے ہمارے یہاں سیل آؤٹ ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور یہ سوالات کرتے ہیں کہ جناب جنات جو ہے وہ مٹھائی بہت پسند کرتے ہیں, تو ہم نے بھی اپنے بزرگوں سے بہت کچھ سنا ہے اور مجھے امیر اہل سنت کے پاس آ کے یہ سوال کرنا تھا کہ اس چیز میں کیا حقیقت ہے, کیا ایسا واقعی ہوتا ہے؟ کچھ بہت اچھے جنات بھی ہوتے ہیں جو مٹھائی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور کسی بھی روپ میں آتے ہیں, انسان کے بھیس میں آتے ہیں اور مٹھائی جو ہے ہم سے لے کر جاتے ہیں, ہم تو انہیں نہیں جانتے. اور جو شرارتی جنات ہوتے ہیں جو بغیر اجازت کے مٹھائی لے جاتے ہیں یا قسم کی چیزوں میں ہوں گے انوالو, تو ان کا آخرت میں ان کا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ کیا انسانوں کی ہماری طرح انسانوں کی طرح ہی ہوگا؟ اس بارے میں بھی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجئے کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ جنات کو واقعی میٹھا بہت پسند ہوتا ہے یا مٹھائی بہت پسند کرتے ہیں؟
اللہ اللہ, مجھے تو حدیث یاد آ رہی تھی کہ مومن میٹھا ہے اور مٹھاس کو پسند کرتا ہے, مسلمان میٹھا ہے تو مٹھاس کو پسند کرتا ہے, میٹھے کو پسند کرتا ہے. باقی رہے جدا, تو اگر مٹھا ان کو پسند ہوتی تو وہ پھر یہ چوریاں بھی کرتے ہیں, بعض خریدتے ہیں ان کے بعد چوریاں کرتے ہیں. تو کبھی کسی مٹھائی والے کی ابھی تک سنا نہیں ہے کہ بولے گا ہمارے مٹھائی کے ٹوکرے غائب ہو جاتے ہیں, سنا نہیں ہے. اتنی ساری مٹھائی رکھی تھی, اتنی سی بچ گئی یا ساری غائب ہو گئی, برفی بہت ڈھونڈی لیکن نظر نہیں آئی دکان میں, حالانکہ اتنی ساری ہم چھوڑ کے گئے تھے جب بند کی. تو مٹھائی ان کی غذا ہو ایسا کوئی پڑھنا تو مجھے یاد نہیں ہے, البتہ ہڈی کوئلہ گوبر یہ ان کی غذائیں ہیں, بعض سبزیاں بھی غالب ان کی غذائیں ہیں. تو مٹھائی کا پڑھا یا سننا یاد نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد.
میرا میرے سنت دعوت بکار مرادیہ کے بارے میں یہ سوال عرض ہے, ایمان کی کمزوری کو کیسے پہچانا جائے کہ کیسے ایمان کمزور ہے یا نہیں کمزور, اس کمزوری کو دور کیسے کیا جائے گا؟
ایمان کمزور ہے اس کی پہچان کیا؟ ہاں بھائی, ایمان کمزوری کی پہچان,
اس میں ایمان جو کمزور اور مضبوط ہوتا ہے وہ تو نیک اعمال کرنے اور اسے مضبوط ہوتا ہے, اور برے اعمال کرنے کی وجہ سے, نیکیاں چھوڑنے کی وجہ سے اس میں کمزوری آتی ہے.
اس میں یہ ایمان تو عقیدے کا نام ہے,
اصل میں وہ بڑھنا گھٹنا نہیں ہے ہمارے نزدیک, کمزور اور مضبوط ہونا ہے ہمارے نزدیک. تو مضبوط وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ نیک اعمال کیے جائیں تو
گناہوں سے کمزور ہوگا. ایمان جو ہے وہ نیکیوں سے مضبوط ہوتا ہے اور گناہوں سے کمزور ہوتا ہے, تو اس لیے خوب نیکیاں کی جائیں تاکہ ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے. اللہ ہم سب کو توفیق دے.
عطار ہے ایمان کی حفاظت کا سوانی, عطار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے صلوا علی الغلی صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بارش کی وجہ سے جو مسل پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر مشکل کتنا ہے, برائے کرم ارشاد فرمائیے.
پورا اوشر اس پر دسواں حصہ اس پر بارش سے جو کھیت میں جو پیداوار ہوئی تو اس کا پورا دینا پڑے گا اوشر دسواں حصہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان, میں محمد وقاص اتاری عرض کر رہا ہوں حیدرآباد سے. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی شخص ٹیلی تھون دینے کی نیت کرتا ہے اور اس کی پکی نیت ہے کہ میں ٹیلی تھون میں ایک یونٹ دوں گا, پیسے بھی اس کے پاس رکھے میں, لیکن وہ یہ نیت کرتا ہے کہ جس دن ٹیلی تھون ہوگا اس دن میں ایک یونٹ جمع کرواؤں گا, تو کیا اس کو ابھی سے ہی ایک یونٹ دینے کا ثواب مل جائے گا, اور یہ ثواب جو ہوگا یہ اس کو مسلسل ملتا رہے گا, یا جیسے ہی اس نے نیت کی اس کو ایک یونٹ کا ثواب مل جائے گا, پھر جب یہ یونٹ جمع کرائے گا تو اس کو جمع کرانے کا ثواب ملے گا؟ تو براہ کرم اس حوالے سے آپ رہنمائی فرما دیں.
اچھی نیت کا ثواب ہے تو نیت کا ثواب ملے گا, اب جب جمع کرائے گا تو اس کی وہ جمع کروایا اس کا ثواب مل جائے گا اس کو, یہی ہے نا. اب یہ اس کو نہیں بول سکتے کہ جب سے نیت کی اب وہ تاخیر کرتا جائے میٹر بھی ثواب کا چلتا جائے, ایسا کچھ تو پڑا نہیں, بلکہ نیکی میں تو جلدی کرنی چاہیے. وہ پیسے دینے کے معاملے میں تو بندہ وہ کہتے ہیں نا سانس بعد میں لے پہلے دے دے, تو دل بدلتے دیر نہیں لگتا, مال کی محبت غالب آ گئی تو پھر دے گا نہیں, تو جلدی دے کر اپنا ثواب کھڑا کرے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی. امیر السنت سے عرض ہے کہ ہمارے نگران حاجی شاہد بھائی نے بھیجا ہے کہ اگر کوئی نہیں کھائے گا تو پھل خراب ہو جائیں گے, تو ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے؟
سر مسجد کا مسئلہ تو واضح ہے کہ اس کو بیٹھ کر مسجد میں ہی سرو کیا جائے گا, کسی اور کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. باقی جو مسجد کے علاوہ وقفی جگہ ہوتی ہے اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں خود اگائے ہیں یا معلوم نہیں کہ کسی نے اگائے ہیں تو وہ اسی جگہ کے کہلاتے ہیں, تو اس کا حکم بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کو بیچ کر اس کی جو آمدنی ہے وہ اس جگہ پہ خرچ کی جائے گی, اور اگر کسی نے اگائے ہیں تو پھر وہ اس کا قرار پاتا ہے, لیکن حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہا جائے گا کہ اس جگہ سے اس کو کاٹ لے. وہ
اب یہ کہ مسجد کی انتظامیہ وہ چاہیے کہ اس کا دھیان رکھے, یہ کیوں مطلب سڑ جائیں گے اور ضائع ہو جائیں گے تو بیچ دے.
جی
عربی میں سوال ہے اور اس کا ترجمہ تحریری طور پر.
اسمي عبد الله مستوطن بدار السلام تنزانيا شرق الافريقي. عندي السؤال لكم, السؤال الاول, هل يجوز الاجتماع الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الثاني, ما دليل على ذلك؟ والثالث, وما فائدته؟
یعنی تین سوال کیے ہیں ایک ہی موضوع کے, کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے اجتماع کرنا, محفل منعقد کرنا, یہ جائز ہے؟ جائز ہے تو اس پہ دلیل کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ جی بالکل, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے اجتماع کرنا بالکل درست ہے. اکیلے بھی بندہ جشن منا سکتا ہے اور جماعوں کی بھی جشن منا سکتا ہے, تو جو چیز انفرادی طور پہ جائز ہے وہ اجتماعی طور پر بھی جائز ہے.
قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیتیں اس کے اوپر رہنمائی کرتی ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا، آپ فرمائیے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو اس پر خوشیاں منائیں، یہی ان کے لائق ہے، ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ خوشیاں منانا اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اسی طرح اما بنعمت ربک فحدث، کہ اپنی رحمت اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو ان کے چرچا کرنے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ہر پیر کو روزہ رکھ کر اپنا جشن منایا کرتے تھے، ولادت کی خوشی منایا کرتے تھے، تو بہت ساری آیات اور احادیث اور امت کا اس پر ایک طرح سے اتفاق ہے کہ ہمیشہ سے مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہوئے آئے ہیں، تو لہذا اس کا منانا بالکل درست ہے اور اس کی دلیل بھی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور جہاں تک رہا فائدہ، تو کئی اکابر علماء نے جیسے امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور دیگر بزرگوں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ جب جشن ولادت منایا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، تو اس سال رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور امن و سکون بندوں کو حاصل ہوتا ہے۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ علی محمد۔
میں محمد شعیب، امیر سنت کی عطا کردہ 72 مدنی انعامات کا رسالہ، اس کا سوال نمبر 3، کیا آج آپ نے گھر بازار مارکیٹ وغیرہ جہاں بھی تھے وہاں نمازوں کے اوقات میں نماز پڑھنے سے قبل نماز کی دعوت دی؟ امیر سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کس طرح ہم مارکیٹوں میں نماز کی دعوت دیں، اور نماز کی دعوت دیتے ہوئے ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟
سبحان اللہ، انداز محبت بھرا ہو، فون کر کے بھی نماز کا یاد دہانی کروا سکتے ہیں، مسجد میں جاتے ہوئے اس کو ساتھ چلنے کو بھی کہا جا سکتا ہے، اور اگر وہ نماز میں نظر نہیں آتے تب بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے، روایت سنائی جا سکتی ہے، یا اسی کی دکان میں کوئی ترکیب بنا کر درس کا اہتمام کیا جائے فیضان نماز سے۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں، جیسا موقع، تو اس طرح وہ نماز کی ترغیب دینی چاہیے۔ سب انشاءاللہ کوشش کریں گے تو نمازوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ویسے اب مدنی انعامات کو نیک اعمال بولتے، اور اس کی مجلس جو ہے مجلس مدنی انعامات، تو اس کو بولتے ہیں مجلس اصلاح اعمال۔ رسالے کا مدنی انعامات کا نام نیک اعمال، جبکہ مجلس کا نام مجلس اصلاح اعمال۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
حضرت صاحب سے یہ میرا سوال ہے کہ اچھی موت کی تمنا کرنا کیسا، کہ ہمیں بھی اچھی موت اللہ پاک نصیب کرے، اس طرح کا سوچنا سمجھنا کیسا؟
تو ضروری ہے، اور کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہگار بھی ہوگا نا، وہ یہ پسند نہیں کرے گا کہ میرا خاتمہ برا ہو، اور اس کو بتایا جائے نا اللہ کریم برے خاتمے سے بچائے، اللہ پاک ایمان سلامت رکھے، بڑے سے بڑا گناہگار دار یہی کہے گا۔ اور یہ ذہن بھی بنانا چاہیے ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین جو تھے یہ برے خاتمے سے بہت ڈرتے تھے، اور اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے بھی خوف زدہ رہتے تھے، اس لیے وہ ایمان کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ کا کریم حسن خاتمہ کرے، اچھا خاتمہ کرے، ایمان پر خاتمہ کرے، کاش مدینے میں جلوہ محبوب میں زیر گنبد خضرا شہادت نصیب ہو جائے، یہ بھی اچھی موت۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
صاحب ایک سوال کرنا تھا کہ جب لڑکے اور لڑکی کی شادی طے ہو جائے دن رکھے جائیں تو تب لوگ کہتے ہیں کہ فوتگی والے گھر نہیں جانا چاہیے ماں کو، یہ بات سچ ہے مطلب کہ یہ صحیح ہے؟
فوتگی والے کے گھر زیادہ جانا چاہیے تاکہ موت یاد رہے، یہ عجیب ایک حساب کتاب ہے. جب میری شادی ہوئی تو میرے سائیڈ فرینڈ نے مجھے کہا تھا، میرا مزاج اس کو پتا تھا، موت کا تذکرہ مت کرنا خوشی کی رات ہے. تو میں نے پھر میرا ذہن بنا کہ اب تو موت کا تذکرہ کرنا ہے، میں نے پہلی رات موت کا تذکرہ کیا تھا، پردے کی بات ہے نا میں نے کیا تھا. تو موت تو ہر وقت یاد رکھنی چاہیے. کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان کوئی خوشگوار گفتگو فرما رہے تھے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور فرمایا کہ حادم اللذات موت کا ذکر بھی شامل کر لیا کرو، لذتوں کو توڑنے والی موت کو بھی اس کا ذکر شامل کر لیا کرو. تو موت کو تو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، تو شادی کی رات بھی یاد رکھنا چاہیے. کسی نے ایک بڑا پیارا شعر کہا ہے، اللہ کرے میں بولنے میں کامیاب ہو جاؤں. بولی اجل، بولی اجل خلوت میں یہ دولہ دلہن سے وقت عیش، بولی اجل خلوت میں تنہائی میں دولہ دلہن سے وقت عیش، تم کو بھی ہے قبر کے گوشے میں سونا ایک دن. اس وقت تم بڑے خوش ہو لیکن یہ یاد رکھنا ان قریب تمہیں قبر کے کونے میں سونا پڑے گا. بلکہ کئی دولے تو اپنے کمرے میں جانے کے بجائے قبر کی سیڑھی اتر جاتے ہیں، موت آ جاتی ہے. تو اس لیے موت کو تو ہر وقت یاد رکھنا ہے کہ جس نے خوشیوں کا گنج پایا اسے موت کا رنج مل کر رہا، جس نے یہاں مسرتوں کے پھول چنے اس کے اسے موت کے کانٹے نے ضرور زخمی کیا. یہ بالکل غلط باتیں ہیں، فوتگی میں نہیں جانا چاہیے. قریب رشتہ دار کے انتقال ہو گیا کسی کا اور اگر گھر کے افراد نہیں جائیں گے تو ان کا دل کتنا دکھے گا. بلکہ یہ تو بندوں کے حقوق میں سے کہ وفات پا جائے تو اس کے جنازے میں بھی جائے. اس کے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آج ماشاءاللہ کمپیوٹر بھی آئے ہیں،
کیا بات ہے، سو سو کیا ہے کمپیوٹر لگتا ہے بھائی، ابھی خمار ہے آنکھوں میں. اللہ مرحبا 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 مرحبا.
آج کمپیوٹر کا نام ہے ربیع الاول کمپیوٹر.
سبحان اللہ.
کیا نام ہے آپ کا؟
میرا نام عبدالعزیز اتاری ہے.
عمر؟
میری عمر 6 سال ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے حل کرتا چلوں، اگر جوابات میں میری مسٹیک ہو جائے تو فوراً پہ میری اصلاح فرمائے، اگر میری کوئی بھی مسٹیک ہوگی میں اسے صحیح کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ.
جی ربیع الاول کمپیوٹر، درود پاک کی کوئی فضیلت سنائیے.
اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے درود پاک کی کثرت کرو، پیشے کے زمانے میں دولت ہے. مومنہ پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، اے فرشتوں کا وظیفہ. السلام.
سبحان اللہ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہمارے اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. عبدالعہد اتاری یاد کر کے،
طہارت یعنی لفظی معنی؟
جی
پاکیزگی، طہارت چلو ہمارے میمن کو میں یہ لفظ ہے سبحان اللہ.
ربیع الاول کمپیوٹر، ماہ ربیع الاول میں کن بزرگان دین کے عرس آتے ہیں؟ چند کے نام بتائیے.
پانچ ربیع الاول حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، پانچ ربیع الاول حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ، آ گیا بارہ ربیع الاول حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، چودہ ربیع الاول حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ، چودہ ربیع الاول حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، بیس ربیع الاول مفتی وقار الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اکیس ربیع الاول حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ دونوں جامے اپنا بیڑا پار ہے
انشاءاللہ.
ربیع الاول کے معنی کیا ہیں؟
ربیع کہتے ہیں موسم بہار کو، یعنی سردی اور گرمی کے درمیان جو موسم ہوتا ہے اسے ربیع کہتے ہیں. اہل عرب موسم بہار کے شروع کے زمانے کو ربیع الاول کہتے تھے.
ماہ ربیع الاول سے ریلیٹڈ مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ یعنی پبلش کردہ چند کتب اور رسائل کے نام بتائیے.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ریلیٹڈ مکتبۃ المدینہ نے ڈفرینٹ بکس پبلش کی ہے، جیسا کہ سیرت مصطفیٰ، سیرت رسول عربی، مانامہ فیضان مدینہ، امیر السنت کے رسائل، صبح بہاراں، بجک پجاری، نور والا چہرہ وغیرہ.
سبحان اللہ.
عبدالاحد
بھائی، جشن ولادت کیسے منانا چاہیے؟
جشن ولادت کی خوشی میں مسجدوں، گھروں، دکانوں، سواریوں اور اپنے محلے میں سبز سبز پرچم لہرائیں، خوب چراغا کریں. اپنے گھر پر کم از کم 12 بلب تو ضرور روشن کریں. جشن ولادت کی خوشی میں سڑک، گلی یا سڑک وغیرہ کی زمین پر ہمیں اس طرح سجاوٹ یا پرچم نہیں لگانے چاہیے جس سے راستے میں چلنے والوں یا گاڑی چلانے والوں کو تکلیف ہو.
واہ کیا بات ہے.
ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع الاول میں یہ درود پاک، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وبارك وسلم، پڑھنا افضل ہے؟ بتائیے اس کی کیا فضیلت ہے؟
جو شخص یہ درود شریف فرض ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ کر باوضو سوئے گا، انشاءاللہ اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا.
سبحان اللہ.
یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. اے کاش کبھی ایسا بھی خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے.
آمین. ماشاءاللہ.
کون سی رات سب سے افضل ہے؟
حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھ پر بے شک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برس کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے.
کوئی معجزہ سنیں گے؟
حضرت محمد بن حاطب رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ایک جنتی صحابی ہیں. وہ بچپن میں اپنی امیان کی گود سے آگ میں گر پڑے اور کچھ جل گئے. ان کی امیان ان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک تھوک ان پر مل کر دعا فرما دی. حضرت محمد بن حاتم رضی اللہ عنہ کی وعدہ کرتی تھی، ممی جان کہتی تھی میں بچے کو لے کر وہاں سے اٹھنے بھی نہ پائی کہ بچے کا زخم بالکل اچھا ہو گیا. سرکار کیا بات،
مرحبا
سرکار کیا بات،
مرحبا
کی بات،
مرحبا
اتنی کی بات،
مرحبا
حضور کیا بات،
مرحبا
حضور کیا بات،
مرحبا
آقا سرکار کیا بات،
مرحبا
الحبیب صلی اللہ تعالی
محمد.
ہمارے عبد الاحد جو مدنی منع آج ربیع الاول کمپیوٹر بن کر آئے، انشاءاللہ عزوجل ان کو جو ہے 2600 روپے پیش کیے جائیں گے،
سبحان اللہ،
اور ان کے والد صاحب کو انشاءاللہ، آمین، اور انشاءاللہ تعالی ان کے ابو جان کو جو ہے مدنی باکس پیش کیا جائے گا.
ماشاءاللہ یہ کڈز مدنی چینل پر بھی آتے ہیں.
جی الحمدللہ،
ماشاء اللہ کیا بات ہے مدنی منع کی،
آج جی وہیں سے آیا ہوں.
سبحان اللہ ماشاء اللہ
ماشاء
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ تھا کہ اس وقت ہم جامعۃ المدینہ میں موجود ہیں، ماپوتو یہ فرمائے کہ ناریل کھانے اور اس کا پانی پینے کے فوائد کیا ہیں؟
ہر روز نہار منہ یعنی خالی پیٹ، جیسے ناشتے سے پہلے مصری کے ساتھ، یہ مصری شوگر یہ قسم ہے مصری، مصری کے ساتھ ہر روز نہار منہ ایک تولا کھوپرا یعنی کوکونٹ کھانا بینائی کو قوت دیتا ہے، آنکھوں کی روشنی کو طاقت دیتا ہے، پیٹ کو نرم کرتا اور بھوک بڑھاتا ہے. کھوپرے کا تیل یعنی کوکونٹ آئل سر میں لگانے سے بال بڑھتے ہیں اور یہ دماغ کے لیے مفید فائدہ مند ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. آئیے ایک مکتبۃ المدینہ کی میلاد پیکج کے حوالے سے ایک آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں.
مرحبا اے جان عالم مرحبا،
مرحبا
مرحبا ایمان عالم.
عید میلاد النبی کے پر مسرت موقع پر مکتبۃ المدینہ کی جانب سے ایک شاندار آفر، 8 رسالے اور ایک ماہنامہ فیضان مدینہ، اور وہ بھی صرف 100 روپے میں. تو آج ہی اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرمائیں.
میلاد پیکج آپ خود بھی حاصل کریں اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اجتماعی میلاد میں زیادہ سے زیادہ تقسیم بھی کروائیں.
مکتبۃ المدینہ، مکتبۃ المدینہ.
الحمدللہ یہ جس طرح امیر علیہ السلام سرز ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جلوس میلاد اجتماع میلاد میں اسلام بھائی اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے یہ کتابیں رسالے تقسیم کریں. ایک بڑا خوبصورتی پیکج بنائے جس میں 8 رسالے بھی ہیں اور ایک ماہنامہ فیضان مدینہ بھی دیا گیا ہے، اور صرف 100 روپے اس کا ہدیہ رکھا گیا.
واہ کیا بات ہے، یہ تو ضرور لینا چاہیے سب کو. 1200 روپے کے باہر آ جائیں گے پیکج. اب ٹھیک ہے لنگر لٹاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں وہ بھی جاری رہے، ایک یہ بھی ہو جائے اس کا فائدہ. میرا خیال ہے وہ لنگر جو لٹا جاتا ہے اس سے کچھ دیر پا وہ زیادہ لگتا ہے. ایک علم دین کی اشاعت ہوگی، ہو سکتا ہے آپ کا رسالہ پڑھ کر کوئی نمازی بن جائے، گناہ چھوڑ دے، نیک بن جائے. یہ کہ مہربانی کر کے اس کو بھی لیں، کم از کم 12 پیکٹ لے لیں 100-100 روپے والے، 12ویں شریف کی نسبت سے صرف 1200. اگر 1200 نہیں لے سکتے تو 1100 لے لیں، 11ویں شریف بھی آنے والی ہے 12ویں شریف کے بعد. نہیں تو پھر 10-100 لے لیں عاشورے کی نسبت سے، امام علی مقام کی شہادت کے دن کی نسبت سے لے لیں، تو یوں مطلب کچھ نہ کچھ لے لیں، کچھ نہیں لے سکتے 100 روپے کا ایک پیکج تو لے ہی لیں میلاد پیکج. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا جو کوئی مدنی بیٹا یا مدنی بیٹی کم از کم ایک میلاد پیکج 100 روپے میں ہدیتن قیمتن مکتبۃ المدینہ سے حاصل کرے، جس میں کہ ایک مانامہ فیضان مدینہ ہے، باقی 8 رسالے بھی ہیں، اور یہ اس کو تقسیم کرے یا اپنے لیے رکھے. مولا کریم اس کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرما اور اس کی جیب ہمیشہ بھری رہے، کسی کے محتاجی نہ ہو، آمین. اور بے حساب مغفرت ان سب کا مقدر ہو اور میرا بھی، آمین. بجاگن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الغدی
اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد.
الحمد لله ہمارے پاس تو بہت اچھے اچھے کچھ مناظر بہشتے ہیں، آئیے کچھ مختصرا یہ بھی دیکھ لیجیے.
سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، رسول کی آمد، مقبول کی آمد. یا رسول اللہ
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل جو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر میں اتارا گیا اس وقت آپ کے مبارک ہونٹوں پر کیا الفاظ تھے؟ جواب: امتی امتی. سوال نمبر دو: پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جو دریا خشک ہو گیا تھا اس کا نام بتائیے. دریائے ساوا. کن صحابی کو بعض بزرگوں نے خواب میں قصیدہ بردہ شریف کے اشعار پڑھتے دیکھا؟ جواب: حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: ام تراب کراچی، ام معذبت راول پنڈی، بنت عبد الرشید اتاریہ اٹک، بنت رحمت علی لاہور، بنت اللہ بخش اتاریہ ڈیرہ اللہ یار، بنت عبد القیوم ٹنڈو جام، بنت کلیم رضا اتاریہ حیدرآباد. تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرآن اندازی کے ذریعے نکلنے والا نام بنت عبد الرشید اتاریہ اٹک، جن کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا، جو کہ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات: اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں، اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر ایک: مدنی مذاکرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی مبارک میں جو سفید بالوں کی تعداد بیان ہوئی وہ کیا تھی؟ سوال نمبر دو: سب سے پہلے غوث اعظم کا نام بتائیے. سوال نمبر تین: مسجد محراب سب سے پہلے کس نے بنائی؟
مسجد محراب
سب سے پہلے کس نے بنائی؟
محراب جس میں امام کھڑا ہوتا ہے اس کو محراب بولتے ہیں، بیچوں بیچ ہوتی ہے وہ بیچ کا حصہ ہے ہی محراب، لیکن تاک نما محراب اس کو بولتے ہیں. نہیں اس کو باقاعدہ نے کہ ایک کمان اور اس طرح جو بنتی ہے نا گیٹ ٹائپ کا.
اچھا، مدنی کاموں کی مدنی تحریکیں: پاکستان اور اور سے اس سے 5 ربیع الاول کی کارکردگی. جائزہ تحریک: اسلامی بھائیوں کی تعداد 116,816، اسلامی بہنوں کی تعداد 78,647، ایک پارا پڑھنے یا سننے والے، اسلامی بھائیوں کی تعداد 75,407، اسلامی بہنوں کی تعداد 23,553، آدھا پارا پڑھنے یا سننے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 43,7300، اسلامی بہنوں کی تعداد 28,962، 1200 درود پاک، اسلامی بھائیوں کی تعداد 85,075.
روزانہ 1200 درود شریف پڑھنے والے، یوں یہ شارٹ میں،
روزانہ 1200 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائی 85,7500، اسلامی بہنوں کی تعداد 45,744، اسلامی بھائی 5 کے مشہور. 313 درود پاک روزانہ پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,15,745، جبکہ اسلامی بہنوں کی تعداد 71,131. اس میں ماشاءاللہ اسلامی بھائی آگے. گھر درس: اسلامی بھائیوں کی تعداد 45,325، اسلامی بہنوں کی تعداد 59,336. بعد فجر مدینہ حلقے کے شرکاء: اسلامی بھائیوں کی تعداد 46,587. 12 منٹ مطالعہ: اسلامی بھائیوں کی تعداد
ڈیلی
12 منٹ مطالعہ،
دینی کتاب
اسٹڈی، اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,09,045 1,09,045. اسلامی بہنوں کی تعداد 81,694. روزانہ نفل روزہ رکھنے کی نیت. اسلامی بھائیوں کی تعداد 21,064. اسلامی بہنوں کی تعداد 15,749. اچھا یہ نفل روزہ رکھنے کی نیت اور نفل روزہ رکھنے والے. اسلامی بھائیوں کی تعداد 5,942. اسلامی بہنوں کی تعداد 10,281. زلفے رکھنے کی نیت اسلامی بھائیوں زلفے رکھنے کی نیت 21,923. تہجد پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 11,325. اسلامی بہنوں کی تعداد 6,976. ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں رات گزارنے والے 4,718. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ, ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.